أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورة بقرة کی آیت نمبر 246 ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد مختلف پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, تورات ہی سے متعلق احکامات وہ دیتے رہے, بتاتے رہے, سناتے رہے. حضرت شمعون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہاں پر حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, مفسرین نے لکھا ہے, اور گزشتہ اس واقعے سے متعلق بنیادی طور پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً وہ واقعہ ذکر فرمایا. فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف, من بعد موسیٰ, موسیٰ کے بعد, اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجیے, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ جس بادشاہ کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے. قالا, تو اس پیغمبر نے کہا, هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا, کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو. قالو, تو وہ لوگ کہنے لگے, وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں, وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا, ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا, یعنی ہمارے بیٹے ہم سے دور کر دیے گئے. فلما کتب علیہم القتال, لیکن جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, تولوا الا قلیلا منہم, تو وہ سب کے سب پھر گئے سوائے ان میں سے چند کے, واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو, حد سے تجاوز کرنے والوں کو جانتے ہیں. چونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے, اخیر میں مجبور ہو کر اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ بھئی کسی بادشاہ کو مقرر کر دیجئے کہ اس کے ساتھ قتال کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. جو جالوت تھا, قوم عمالقہ تھی, وہ ان کے اوپر مسلط ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. مصر اور فلسطین کے درمیان میں وہ لوگ رہتے تھے. اب حتیٰ کہ اپنے شہر سے ان کو نکال دیا گیا, گھر ان کے چھین لیے گئے, اولادیں ان کی چھین لی گئیں. مجبور ہو کر کہنے لگے اپنے نبی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے, کوئی ایک بادشاہ مقرر ہو جائے تو اس کے ساتھ لڑیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے بڑے کمزور ہو گئے تھے, عمر رسیدہ ہو گئے تھے, تو اس لیے بھی ضرورت تھی کہ جن کی ماتحتی میں, سرپرستی میں جو ہے نا, اس فریضے کو انجام دیا جا سکے. لیکن پیغمبر تھے تو اس لیے ان کو خدشہ ہوا, قوم کے حالات سے واقف تھے, اس لیے ان کو معلوم تھا کہ بھائی قتال اللہ پاک سے ہم دعا کریں گے, اللہ پاک تو حکم دے دیں گے, لیکن یہ قوم پھر جائے گی. اس لیے کہنے لگے کہ ہر عصی تم ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتل, ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے تو حکم نازل ہو جائے, تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو کہنے لگے کہ ہمارے نا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اللہ کے راستے میں ہم قتال ضرور کریں گے, نکلیں گے ضرور. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم کو ہماری بستیوں سے نکال دیا گیا, ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا, ہماری اولادیں ہم سے چھین لی گئی ہے, ہمارے لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ایک سبب موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا, قتال کرنا ہمارے لیے جو ہے نا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیہم القتال, ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا, تولوا, تو وہ سب کے سب پھر گئے, الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے چند لوگوں کے, بہت ہی تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے جو ہے حضرت, یعنی پیغمبر کی بات پر جمے رہے اور قتال کے لیے تیار ہوئے. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ تقریباً حضرت حزقیل کے ساتھ نکلنے والے 70-80 ہزار افراد تھے, ان میں سے جو پھرنے والوں کی تعداد ہے تو سارے کے سارے پھر گئے سوائے اصحاب بدر کے, جتنے لوگ تھے 313 اتنے باقی رہ گئے تھے. ان 313 نے مل کر جو ہے نا پھر قتال کیا حضرت یعنی پیغمبر کے ساتھ اور طالوت جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تولو الا قلیلا منہم, سب کے سب پھر گئے سوائے چند کے. ایسا نہیں ہوا کہ بھائی چند پھر گئے, ایسا نہیں ہوا. اس کی بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. تو فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, ان کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی طالوت کو بادشاہ مقرر کر لیا جائے. تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا, کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر مقرر کر دیا ہے. قالوا, تو وہ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا, کہ وہ ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں, ان کو ہم پر کیسے بادشاہت حاصل ہو سکتی ہے. ونحن احق بالملک منه ولم يؤت سعة من المال, یہ ہم بادشاہت کے اور حکمرانی کے زیادہ حقدار ہیں ان کے مقابلے میں. ولم يؤت سعة من المال, اور ان کو مال بھی نہیں دیا گیا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی حضرت طالوت جن کو بادشاہ کے, ایک عام آدمی تھے, غریب آدمی تھے. لکھا ہے کہ بھئی یہ رنگ کرنے والے تھے, اور باب مفسرین نے لکھا ہے کہ جانوروں کو چراتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے لوگوں کی, اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے کا کام کیا کرتے تھے. بہت سارے آدمی تھے, غریب گھرانے سے تعلق تھا. تو دیکھا کہ بھئی غریب کو اٹھا کر جو ہے نا ہمارے بادشاہ مقرر کر دیا گیا, نہ ان کا کوئی خاندان ہے, نہ حسب و نصب ہے. ولم يؤت سعة من المال, اور مال بھی ان کو نہیں دیا گیا, نہ مال ان کے پاس ہے, نہ خاندان ان کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مختلف اسلوب سے ان کا جواب دیا. فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں, تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تم کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ان کے جواب میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے ان کو تم پر منتخب فرمایا ہے. یعنی مقرر کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, تو اس لیے اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرو. جو بادشاہ طے کرنے والی ہے وہ جانتی ہے, وہ بھی بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جانتا ہے کہ کون بادشاہت کے زیادہ حقدار ہے, کون نہیں ہے, کس کے اندر اوصاف ہیں, کس کے اندر نہیں ہے, کون حکمرانی کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. پھر آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو جو منتخب کیا ہے بادشاہت کے لیے اور حکمرانی کے لیے, وہ اس لیے منتخب کیا کہ زادہ وسطن فی العلم والجسم, کہ اللہ نے ان کو زیادہ کیا ہے علم کے اعتبار سے بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی. فرمایا کہ بادشاہت کے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں, تمہارے اندر نہیں پائے جاتے. جو اوصاف ہونے چاہیے, علم اور فہم ہونا چاہیے, اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے نظام حکومت چلانے کے لیے, نظام حکمرانی کرنے کے لیے, اور حکمرانی کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ ان کے اندر ہے. علم ہونا چاہیے, فہم ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے, اللہ نے وہ ان کو عطا فرمائی ہے, اور تم سے کہیں زیادہ ان کے اندر ہے. والجسم, اور ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہادر بھی بنایا ہے. جسم بھی, ان کا جسم بھی ایسا ہے کہ جو قوت ہے, قوت والا ہے, طاقت والا ہے. تو اللہ پاک نے, ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو علم و فہم ہونا چاہیے, یہ بات عرض کی گئی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ پاور اور طاقت ہونی چاہیے. اگر علم اور فہم ہے, طاقت نہیں ہے, تو بھئی اس نظام کو کیسے نافذ کریں گے آپ جس نظام کو آپ جانتے ہیں؟ طاقت ہے لیکن علم آپ کے پاس نہیں ہے, فہم آپ کے پاس نہیں ہے, عقل آپ کے پاس نہیں ہے, تو کیا چیز آپ نافذ کریں گے لوگوں کے اوپر؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں, علم بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس طاقت بھی موجود ہے. تو اس طاقت کے ذریعے علم کے مطابق نظام کو جو ہے نا وہ نافذ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وزادہ وسطن فی العلم والجسم, کہ اللہ نے ان کو زیادہ فرمایا ہے علم کے اعتبار سے بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ فرمایا ہے جسم کے اعتبار سے بھی. پھر آگے فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ مال و دولت جس کی بنیاد پر تم گھمنڈ کرتے ہو, اور دنیا کے ہر چیز کا جو ہے نا تم مال ہی جو ہے نا اس کا سبب قرار دیتے ہو, یہ کیڑا اپنے ذہن سے نکالو. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ماں دنیا کی ہر چیز, یعنی دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو مال ضروری ہے, حکمرانی کرنا ہے تو مال ضروری ہے, فلاں چیز کرنی ہے تو مال ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ مال تو جو ہے نا آنے جانے والی چیز ہے, یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے, یہ فانی چیز ہے. اصل چیز تو ہماری مدد ہے, اصل چیز تو ہماری طرف سے ہماری بات کو مان لینا ہے. ہماری مدد و نصرت جب آ جائے گی تو پھر دنیا کے سارے اسباب جو ہے نا سب کے سب کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اس کے سامنے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ واسع علیم, مال دینے والے بھی اللہ ہیں, مال تو کل بھی مل جائے گا, جو چیز ہونی چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو اب ان کی طرف سے سوال ہوا کہ ٹھیک ہے بادشاہ ان کو آپ مقرر کر رہے ہیں, کیا دلیل ہے کہ وہ ہمارے بادشاہ ہوں گے, ہم کیسے تسلیم کریں ان کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے علامت یہ رکھی کہ بھئی آسمان سے فرشتے جو ہے ان کے پاس ایک تابوت لے کر آئیں گے. وہ تابوت جو تابوت حضرت جس میں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے نا چیزیں موجود تھیں, ان کے کچھ کپڑے موجود تھے, ان کے جوتے موجود تھے, حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر موجود تھا, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اس کے اندر تھا، تورات کی تختیاں وغیرہ تھی، بہرحال ایک تابوت تھا. اور اس تابوت کے بارے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی بھی جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں آگے جو ہے تابوت کو رکھ دیا کرتے تھے، صندوق کو رکھ دیا کرتے تھے، اللہ پاک اس کی برکت سے فتح دے دیتے تھے. تو وہ ان کا کھو گیا تھا، اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور وہ جالوت نے قبضہ کر لیا تھا. تو چنانچہ وہ علامت پوری ہو گئی کہ فرشتے، اور ایسے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو صندوق عطا فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا فرشتے لائے آسمان سے اور نیچے لا کر سامنے رکھ دیا. تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ بھئی اللہ پاک کی طرف سے ہی نظام ہے، اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اب نکلنا ہی نکلنا ہے، حجت پوری ہو گئی، تو تیار تو ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال لهم نبیهم، ان کے نبی نے ان سے کہا تھا، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ بے شک ان کی بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے. تابوت سے مراد وہی تابوت ہے، اور سکینہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور تسلی تم کو حاصل ہو جائے گی اس کے دیکھنے سے، جیسا پہلے ہوا کرتی تھی پیغمبروں کو، تو ان کو بھی ہو گئی تسلی کہ بھائی ہاں یہ چیز ہمارے پاس حاصل ہے، فتح ہونے والی ہے. ہوا یہ. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ بھی ہے، اور کچھ بقیہ چیزیں ہیں جن کو آل موسیٰ نے چھوڑا ہے، آل ہارون نے چھوڑا ہے، یعنی ان کے کچھ بقایا جات اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کچھ چیزیں تھیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کچھ چیزیں تھیں. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. چنانچہ وہ آ گئے، یقین کر لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب اس کے بعد حکم ہوا نکلنا ہے، تو نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر علیحدہ ہو گئے، یعنی لشکر کو لے کر چل پڑے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کا امتحان لینا چاہیے، فوج تو بڑی ہے لیکن کون ساتھ دینے والے ہیں کون ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے. تو اس لیے قوم سے کہہ دیا کہ بھائی اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اللہ پاک تم کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جو ہے نا اس میں کامیاب ہوں گے، کون اس امتحان میں ناکام ہوں گے. آزمائش کیا ہوگی؟ آزمائش یہ ہوگی کہ ایک نہر کے پاس سے گزریں گے، اس میں سے پانی تم کو نہیں پینا ہے بس. اگر کسی کو ضرورت کی وجہ بہت زیادہ پیاس ہے تو اگر پیے گا تو وہ صرف ایک چلو پانی پیے، اس سے زیادہ پانی نہ پیے. جو کوئی سیراب ہو کر پانی پیے گا تو پھر وہ ہم میں نہیں ہوگا، پیغمبر نے جو ہے نا کہہ دیا ان کو. اور وہ زمانہ گرمی کا زمانہ تھا، پانی جو ہے نا ٹھنڈا بھی تھا. اردن کے قریب میں کوئی ایک نہر تھی فلسطین کے قریب میں، وہاں سے وہ لوگ گزر رہے تھے، پانی ٹھنڈا موجود ہے، گرمی کا موسم ہے، غزوے میں نکلے ہوئے ہیں، گلا سوکھ رہا ہے، پیاس شدید ہے، بڑی آزمائش آ گئی. تو فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک نہر میں مبتلا کرنے والے ہیں، یعنی نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والے ہیں. فمن شریب منہ فلیس منی، جو کوئی بھی ان میں سے پانی پیے گا تو مجھ میں سے نہیں ہوگا، میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں چلے گا، پھر آگے ہمارے ساتھ غزوے میں شرکت نہیں کر سکے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان تو اس کا ہوگا لیکن ہمارے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو پائے گا. اور وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس میں سے کچھ بھی نہ چکے گا تو وہ مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے ساتھیوں میں سے ہوگا، میری جماعت میں سے ہوگا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا آخر تک. تو فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، بس جب وہ تجاوز کر گئے وہ، یعنی وہ پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. اچھا، اِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر یہ کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو اس کے لیے گنجائش ہے. چنانچہ ہوا ہے کہ وہ نکلے نہر کے پاس سے گزرے، تو اللہ نے فرمایا کہ فشریب من ہوں، تو اس میں سے ان لوگوں نے پی لیا، الا قلیل من ہوں، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، سارے کے سارے لوگ خوب جو ہے نا پیٹ بھر کر پانی پی گئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی پانی پیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہیں کے وہیں رہ گئے، وہ لوگ نہر کے پاس ہی رہ گئے، اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت اور ہمت ہی نہیں دی کہ آگے بڑھ سکیں، اور وہیں پر کہہ دیا کہ ہمارے اندر آگے جانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے. ویسے بھی جو ہے نا اگر آپ غزبے پر جا رہے ہیں، جنگ پر جا رہے ہیں، تو پیٹ بھر کر کھانا پینا جو ہے نا اگر یہ چیزیں ساتھ میں ہوں گی، کیا ہمت آپ کے پاس ہوگی؟ ویسے ہی آدمی سست ہو جاتا ہے زیادہ کھانے پینے سے، اور پھر یہ تو آزمائش کا مرحلہ تھا ان کے لیے. تو کھاتے ہی وہ اور کمزور ہو گئے، کھانے کے بعد جو ہے نا پینے کے بعد جو ہے نا مزید قوت آنے کے بجائے کمزوری ان کے اندر آ گئی. اور جنہوں نے چلو پر پانی پیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چلو پر پانی ان کے لیے کافی کر دیا، اور اس کی وجہ سے طاقت ان کے اندر اور آ گئی، ہمت ان کی اور بند گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلما جاوز ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالو، تو وہ کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہم کو آج طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکر کے مقابلے میں. نہیں ہوا یہ کہ جالوت بہت بڑا بادشاہ ہے، ظاہری اعتبار سے بھی بڑا جو ہے رعب والا بادشاہ تھا، جسمانی جو ہے نا اس کے اعضا بھی بڑے مضبوط تھے, بڑے تھے, قداور شخص تھا, اور پھر اس کے ساتھ 100,000 کا لشکر موجود ہے. اب یہ لوگ ہیں 313, مفسرین روایت کے بقول جو ہے نا 313 لوگ موجود ہیں, کیا جو ہے نا ہمت کر پائیں گے؟ تو اس وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج جو ہے نا اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کتنی ہم قلیل مقدار میں ہیں اور کتنا جو ہے نا وہ لوگ کثیر مقدار میں ہیں, کیا حساب سے ہم لڑ پائیں گے؟ تو جو کامل ایمان والے وہ بھی مومن ہیں, وہ بھی مومن ہیں, بشری تقاضے کے تحت میں خیال ان کے دل میں آ گیا, خیال آ سکتا ہے, انسان ہے. تو جو اکمل ایمان لانے والے تھے, کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جن کا بھروسہ تھا, تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کی اجازت سے. واللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 313 لوگ مل کر 100,000 لوگوں سے جو ہے نا لڑے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی, اللہ پاک کی مدد جو ہے نا شامل حال ہو گئی. فرمایا کہ قلت اور کثرت ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اصل تو ہماری مدد ہے, ہماری ذات پر یقین اور بھروسہ کرو, پھر ہماری طرف سے مدد آئے گی, تو تمہاری کثرت جو ہے نا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. ایسے بہت سے واقعہ, غزوہ بدر کا واقعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. 313 صحابہ کرام ہیں, 6 تلواریں ان کے پاس ہیں لڑنے کے لیے. غزوہ بدر میں سامنے 1,000 کفار موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ موجود ہیں. لڑنے کے لیے 6 تلواریں ہیں, 1,000 آدمیوں کے لیے 6 تلواریں کیا کام آئیں گی بھائی؟ 2 گھوڑے جن کے پاس, 2-4 گھوڑے موجود ہیں, 70 اونٹ جن کے پاس موجود ہیں, اسی سے جو ہے نا لڑا. ہوئے یہ کہ 70 قیدی کر دیے گئے, 70 مار دیے, قتل کر دیے گئے, اور کئی لوگ بھاگ گئے 1,000 میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری مدد جب آتی ہے تو پھر یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. پھر اور غزوہ حنین کے موقع پر اس کا برعکس معاملہ ہو گیا. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے, حکم ہوا کہ قبیلہ حواجن وغیرہ کے لیے جو ہے نا جانا ہے. جب وہاں پر تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 10,000 سے زیادہ تھی. 10,000 سے جب زیادہ تھی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ بھائی جس وقت ہم 313 تھے تو 1,000 کفار ہمارے سامنے کچھ کر نہیں پائے, اللہ پاک کی مدد ہماری شامل حال رہی. پھر جب ہم 1,000 تھے غزوہ احد میں, وہ لوگ 3,000 تھے, آج تو ہماری تعداد 10,000 ہے, تو آج فتح یقینی ہی یقینی ہے ہمارے لیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, کہ تم کو تمہاری کثرت نے, تمہاری زیادتی نے جو ہے نا ناز میں مبتلا کر دیا تھا, وہ اچھی لگنے لگی تھی, اور تم جو ہے نا فتح ہونے کا یقین کرنے لگے تھے اپنی کثرت کو دیکھ کر. اللہ نے فرمایا کہ فلم تغن عنکم شیئا, کچھ بھی وہ کثرت کام نہیں آئی تمہارے. چنانچہ ہوا ہے کہ وہ لوگ بڑے ماہر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مختلف جگہوں پر چھپ کر بیٹھ گئے. جب آپ تشریف لائے اور صحابہ اکرام بھی ساتھ میں ہیں, ہر طرف سے تھوڑے تھوڑے گروپ میں نکل کر آ کر حملہ کرنا شروع کر دیا, تو مسلمان انتہائی منتشر اور پریشان ہو گئے, کیونکہ امید نہیں تھی. عام طور پر جب غزوہ ہوتا ہے تو بھائی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں, اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ میدان میں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے نکل آ رہے ہیں. تو صحابہ اکرام منتشر ہو گئے اور چلے گئے دور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا رہ گئے. تو اس وقت آپ نے ندا بھی یہ لگائی تھی کہ ان نبی اللہ قدیم ان ابن عبد المطلب, اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, ایک خاندانی آدمی ہوں, میں واپس آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا جو ہے نا پورے میدان میں گونجی, صحابہ اکرام کو اس سے ہمت اور حوصلہ ملا, پھر واپس لوٹ کر آئے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پوری قوت عطا فرمائی, حوصلہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فتح بھی عطا فرمائی, فاتح ہو گئے مسلمان. اللہ نے واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ بھائی یہ قلت و کثرت جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, اصل تو ہماری مدد ہے. یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں, کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. 3,000-3,000 لوگ موجود ہیں, 60,000-60,000, 70,000-70,000, 100,000 فوج سے لڑ رہے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں مصر وغیرہ کے گورنر تھے وہ, تو ابو عبیدہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ بھائی ہم لوگ مقوقی سے ایک بادشاہ تھا, اس کے قلعے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور تقریباً 2 مہینے ہم اس کے قلعے کا 2 مہینے سے اس کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, اس کو ہم نے گھیر لیا ہے, اور تقریباً 8,000 کے قریب فوج ہمارے پاس موجود ہے, اور فتح نہیں ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ خط پہنچا حضرت عمرو بن عاص کو, خط پہنچا تو خط دیکھا, دیکھ کر رونے لگے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ بھائی پتہ نہیں شہادت کی خبریں آ گئی ہے, شہید ہو گئے ہیں بڑے بڑے اہم لوگ, اس وجہ سے رو رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, 8,000 لوگ موجود ہیں, 8,000 صحابہ اکرام موجود ہیں, قلعے کا 2 مہینے سے جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہو رہا ہے. اور اچھا ان لوگوں نے اور فوج منگوائی ہے بھی, 4,000 مریض فوج بھیجنے کا جو ہے نا ان لوگوں نے ذکر کیا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم زائد فوج تو ان کے ساتھ بھیج دیں گے, لیکن جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ وجہ جو ہے نا یہاں پر قلت اور کثرت نہیں ہے. کہنے لگے کہ غور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ خط لکھا ان کو, اور 4 آدمیوں کو بھیجا, اور فرمایا کہ یہ 4000 ہیں, چار نہیں ہیں 4000 ہیں, ایک مسلمان 1000 کے برابر شمار ہوتا تھا, ایسے کامل ایمان پختہ ایمان والے تھے, یہ طاقت ان کی ہوتی تھی, ایمان قوت ایسی تھی. کہنے لگے کہ یہ چار لوگ, تم نے 4000 فوج بھیجنے کا جو ہے نا ذکر کیا ہے خط کے اندر, تو یہ لو 4000 آدمی, ان میں سے 4 آدمیوں کو بھیجا. اس کے بعد کہنے لگے کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے, اگر وہ سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ تو انشاءاللہ فتح ہو جائے گی. تو غور کیا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ لوگوں سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی اس موقع پر. ان لوگوں نے اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کوئی کثیر تعداد ہوئی نہیں, وہ 8000 کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح جو ہے نا دلوا دی. پھر اس کے بعد اصل چیز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور مدد ایسے آتی ہے کہ پھر دنیا کی فوجیں ہتھیار سے, دنیا کے اسباب اور آلات سے لیس ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر یہی بات ارشاد فرمائی. تو کہنے لگے کہ قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ, جب لوگوں نے کہا کہ ہم کو جالوت سے لڑنے کی اور اس کے لشکر سے لڑنے کی آج ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ, تو وہ لوگ کہنے لگے جو یقین کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور ملنے والے ہیں, کہ کم من فئۃ قلیلہ, کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں وہ ہوتی ہیں, غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, جو بہت سی جماعتوں پر, بہت سی بہت بڑی تعداد پر, بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کی اجازت سے. اللہ مع الصابرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے یعنی مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر یہ جو تالوت کا لشکر چھڑ گیا تھا, حضرت یعنی حضرت تالوت نے جو امتحان لیا اس موقع پر, 70000 میں سے جو ہے نا صرف 313 باقی رہ گئے, اس امتحان کا ایک بہت بڑا مقصد بھی تھا, وہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ میں چلنے والے مخلصین بھی ہوتے ہیں منافقین بھی ہوتے ہیں, امتحان کا مقصد یہ تھا کہ مومنین مخلصین میں اور منافقین میں امتیاز ہو جائے, جب کون کامیاب ہوتا کون ناکام ہوگا, تو جو کامیاب ہوگا اس کو ساتھ میں لے لیں گے, جو ناکام ہوگا اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. کیوں, عین وقت پر لڑائی سے جب پیچھے ہٹ جائے کوئی, تو ایسے موقع پر جو کامل ایمان والے بھی ہیں اور جو یقین رکھنے والے بھی ہیں ان کے لیے بھی ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میدان جنگ میں سے عین وقت پر ساتھ چھوڑ کے نکل, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا منافقین نے کیا تھا غزوہ احد کے اندر, کے پیچھے ہٹ گئے, چلنے کا وعدہ کیا عین وقت پر پیچھے ہٹ گئے, تو صحابہ اکرام کے دلوں میں یعنی شبہ پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا, اور صحابہ اکرام تردد میں آ گئے کہ کیا ہے آگے چلیں گے نہیں چلیں گے, ہم بھی کیا ان کے ساتھ چلے جائیں نہ چلے جائیں, کثیر تعداد میں 300 کی تعداد میں اگر لوگ نکل کے چلے جائیں 1000 میں سے تو کیا صورت حال ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے بھی امتحان جو لینا چاہا وہ اسی لیے کہ مخلصین میں اور منافقین میں امتیاز ہو جائے, جو کامل مومن ہیں تو وہ ساتھ میں رہ جائیں گے اور جو کامل مومن نہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. اور اس سے اندازہ یہ بھی ہوگا کہ کون حالات کے تحت میں اپنے آپ پر قابو پانے والا ہوگا. پانی کو جب دیکھے گا تو اگر فوراً ہی پانی کے پیچھے پڑ گیا, مکمل شراب ہو کر پی لیا, تو مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس پر اس کو کنٹرول نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مصیبت اور پریشانی میں ثابت قدم رہنے والا نہیں ہے. ایک بڑا امتحان اس کے ذریعے, اس واقعے کے ذریعے جو ہے نا یہ بھی تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس پانی پر پڑ گئے اور بے تحاشا پانی پینے لگے, مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو مستقل مزاجی کے ساتھ جمنے والے نہیں تھے, اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے نہیں تھے, ثابت قدم رہنے والے نہیں تھے. فرمایا کہ بھائی یہ لوگ چلنے کے قابل نہیں ہیں, چلنے والے تھے ان کو ساتھ میں لے لیا. فرمایا کہ بولا چنانچہ 313 کی تعداد جب آگے بڑھی, فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنوده, تو وہ لوگ تو جب وہ مقابل ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے, تو قالو تو کہنے لگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین, اے ہمارے رب ہم پر صبر کو جو ہے نازل فرمائیے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم اور ہم کو ثابت قدم رکھیے اور کافر لوگوں کے خلاف میں ہماری مدد فرمائیے. مومنین کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ بھی کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی اپنی جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہیں, پتہ کا یقین ہے لیکن دعا فرما رہے ہیں حضور, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, عجیب و غریب الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کہتے ہیں, مستقل دعا میں لگے ہوئے ہیں آپ. اور یہاں پر بھی جب جالوت کے مقابل آ گئے تو دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ ہم کو ثابت قدم رکھیے, ہماری مدد فرمائیے, آپ کی مدد کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. چنانچہ ہوا یہی کہ فہزموہم بإذن اللہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کی اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ جالوت کو اور جالوت کے لشکر کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوت, اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت بھی عطا فرمائی, حکمت بھی عطا فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی وہ چیزیں چھکائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت داؤد نے قتل کر دیا. پھر ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 بھائی اور بھی تھے جو غزبے میں شریک تھے, ان کی عمر کم تھی, تو ان کو ساتھ میں نہیں لیا تھا, لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی ان کو لے جاؤ ساتھ میں, یہ بھی تو آگے نبی بننے والے ہیں, ان کو ساتھ میں لیا. جب یہ جانے لگے تو پتھروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم کو ساتھ لے لو اور ہم تمہارے کام آئیں گے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے میدان میں جو ہے نا حکم ہوا, جالوت نے کہا کہ کسی کو بھیجو مجھ سے لڑنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا تھا حضرت داؤد کا. تو تنزیہ کہنے لگا کہ یہ کیا لڑ پائے گا مجھ سے, پورا جسم جو ہے نا لوہے سے بالکل چھپا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ کھلا، ماتھا کھلا ہوا تھا. تو بہرحال، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کوئی زرہ پہنے ہوئے نہیں ہیں، کوئی لوہا پہنے ہوئے نہیں ہیں بالکل. منشا یہی تھا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی، پھر کیسے اللہ کی مدد کا اظہار ہوگا. کہنے لگے کہ میں اسی حالت میں جاؤں گا. تو پتھر تین ساتھ میں لیے تھے، تین پتھر انہوں نے مارے، اس کے ماتھے پر لگے اور دوسری طرف سے نکل گئے، اسی میں جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا. تو وقتل داؤد و جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی. حکمت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نبوت مراد ہے، اور بعض علماء یا پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے جو اوصاف ہونے چاہیے، جو علوم ہونے چاہیے، جو فن ہونے چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے. پھر آگے اس کے بعد فرمایا کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ فرماتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سارے عالم پر فضل فرمانے والے ہیں. یہ اللہ پاک کا دستور ہے کہ دنیا کی دو باتیں اس جملے سے معلوم ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ جہاد کا جو منشا ہے، قتال کا جو منشا ہے، وہ فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے. جہاد کا منشا جو ہے اصل چیز، اس کے اوپر جو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک ظالمانہ نظام ہے، ایک جابرانہ نظام ہے، یہ تو ایک دہشت گردی ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. اعتراض کرنے والے مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں. تو یہ بات شروع میں ہی ہم نے عرض کی تھی سورہ بقرہ کے اندر، یعنی جہاں پر آدھا پارا پہلے، کہ اس کا منشا ہم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے. اصل جو منشا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، امن کو نافذ کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ تھے تو یہ تو ظلم ہی تو کر رہے تھے یہاں پر. ان کے لوگوں کو قید کر لیا تھا، ہزاروں لوگوں کو قید بنا لیا، یعنی اپنی قید میں لے لیا تھا، عورتوں کو باندھی ان لوگوں نے بنا لیا تھا، بچوں سے جو ہے نا ان کو دور کر دیا گیا تھا، گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا. فساد نہیں تو اور کیا تھا؟ اور کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا کرتے تھے، وہ فساد نہیں تو اور کیا تھا؟ معاہدے کرتے تھے، توڑ ڈالتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جو اصل منشا ہے، اصل جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا سے جو ہے نا ظلم کا خاتمہ ہو، امن کا نفاذ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اس طرح بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہ فرماتے، دفاع نہ فرماتے، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قابض ہی رہتے اور ہمیشہ ظلم کرتے رہتے. اللہ پاک کا نظام ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام چلا آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ظالم جب حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں. ایک قوم ایسی تیار کرتے ہیں، ایسے افراد اللہ پاک تیار کرتے ہیں کہ جو افراد آ کر اس ظلم کو ختم کرتے ہیں اور ظالمین کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر امن آتا ہے. اللہ پاک کا نظام ہے. ظالم کو جو ہے نا اللہ پاک دیر پا رہنے نہیں دیتے دنیا کے اندر، وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. ظلم کر لے کر لے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کے اپنے ظلم میں اس کو دھسا دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس پر قابض، کسی شخص کو قابض اور مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ہم ان آیتوں کو آپ کے سامنے حق ٹھیک ٹھیک طریقے پر جو ہے نا پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. یعنی یہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے. یہ کیونکہ یہ واقعات یہودی کچھ نہ کچھ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، عرب میں کسی سے آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی کے پاس آپ جاتے نہیں تھے، کسی کے پاس سے آپ خبریں لیتے نہیں تھے. اس کے باوجود یہ واقعات تفصیل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اور سچ سچ بتا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، تبھی تو آپ بیان فرما رہے ہیں. اگر وحی نہیں آتی تو واقعات کیسے بیان فرماتے؟ کسی سے آپ نے تو یہ لیا نہیں، کسی کے پاس آپ نے سیکھا اور پڑھا نہیں ہے. تو یہ واقعات کا بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک طریقے پر پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. یہ واقعات دلیل ہیں اس بات کی کہ آپ سچے پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر لنا امورنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمارنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيرنا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا واقض حاجات المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.